الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي امين يا رب العالمين ان الذين يكفرون بآيات الله بے شک وہ لوگ کے جو انکار کرتے ہیں اللہ کی آیات کا کفر کرتے ہیں اللہ کی آیات کا ويقتلون النبيين بغير حق اور انبیاء کو قتل کرتے رہے ہیں ناحق وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ اور قتل کرتے ہیں انہیں بھی کہ جو حکم دیتے ہیں عدل و انصاف کا لوگوں میں سے فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ تو اے نبی انہیں بشارت سنا دیجئے خوشخبری دے دیجئے ایک دردناک عذاب کی یہ کردار جو اس آیت میں بیان ہوا ہے یہ اصل میں یہود کا ہے اور یہود کا معاملہ یہ رہا کہ انبیاء کو بھی قتل کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنے بس پرتے سولی پر چڑھوا کے دم لیا یہ تو اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر حفاظت کی ہے تو ان کی جو ہے ان کے جرائم کی فہرست بڑی طویل ہے اور یہ خاص طور پر کہ جو عدل و انصاف کا حکم دیں جو اللہ کے دین کو قائم کرنے کی بات کریں ان کو بھی قتل کر دیتے تھے نبیوں کو بھی قتل کر رہے ہیں یہ ہے اس آئینے میں ہم اپنی بھی تصویر دیکھ سکتے ہیں کہ دین کی بات اللہ کا دین قائم ہونا چاہیے یہ نظام جو ہے باطل اس کا خاتمہ ہونا چاہیے اس کی جو بھی بات کرے وہ گردن زدنی ہے آج کل عالم اسلام میں مصر میں جو کچھ ہوا جنرل السیسی نے جو کچھ کیا ہے آپ کو معلوم ہے اسی طریقے سے بنگلہ دیش میں جو کچھ ہو رہا ہے جنہوں نے تحریک پاکستان میں حصہ لیا ان کو جو ہے سزائے موت دی جا رہی ہے یا پاکستان کی اس حوالے سے وفاداری کی ہے کہ بہرحال اسلام کے نام پر بنا تھا یہ ملک ان سب کو جو ہے وہ پھانسی کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے تو یہ جو کردار ہے یہ اس وقت بھی تھا یہود کا اور آج امت مسلمہ خود یہ کردار پیش کر رہی ہے بدقسمتی سے نتیجہ کیا ہے کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ ایسے لوگوں کے تمام اعمال اکارت گئے برباد ہوئے دنیا اور آخرت میں وما لهم من ناصرین اور کوئی نہیں ہوگا ان کا مددگار الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب اے نبی کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا یدعون الی کتاب اللہ اور انہیں بلایا جا رہا ہے اللہ کی کتاب کی طرف لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ تاکہ وہ فیصلہ کرے ان کے درمیان تمام اختلافات کا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ تو ان میں سے ایک گروہ ہے کہ جو رخ پھیر لیتا ہے رو گردانی کرتا ہے آج تیار نہیں ہے کہ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ ہو یہ معاملہ بھی یہود کا تھا اور خاص طور پر جو مدینہ میں آباد تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دعوت دیتے تھے کہ آؤ چلو تمہاری شریعت کے مطابق فیصلہ کر دیتے ہیں اس سے بھی وہ روگردانی کرتے تھے وہ معرضون اور وہ اعراض کرتے ہیں کترا جاتے ہیں ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایام معدودات یہ اس لیے ہیں کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں نار جہنم جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی مگر گنتی کے چند دن وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون اور دھوکہ دیا ہے انہیں ان کے دین میں ان باتوں نے جو انہوں نے اپنے پاس سے گھڑ رکھی ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے خود ساختہ باتیں ہیں یہ بھی ہمارا ہی نقشہ معلوم ہو رہا ہے کہ ہمیں آگ نہیں چھو سکتی مسلمان ہے مسلمان والدین کے گھر میں پیدا ہوا ہے اس کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے لہذا اسے ہمیشہ جنت میں رہنا ہے اور جو کافر ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، ان کا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ وہ سکھوں اور ہندوؤں کے گھرانے میں پیدا ہوئے، وہ ابدی جہنم میں جائیں گے. یہ تصورات جو ہیں یہ ان کے بھی تھے اور آج مسلمانوں کے بھی ہیں. وغیر رحم پی دین ہی ماکانو یفترون، دھوکہ میں رکھا ہے انہیں ان کے دین میں ان باتوں نے کہ جو اپنے پاس سے گھڑ لیتے ہیں، یہ افتراء کرتے ہیں. اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں کہی، اللہ اور اس کے رسول نے. فقی فیضا جمانا ہم لیومن، تو کیا حال ہوگا اس دن کے جب ہم جمع کریں گے انہیں. لا ریب فیہ، وہ دن کے جس کے آنے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، سب اکٹھے کر دیے جائیں گے اللہ کے حضور. ووفیت کل نفس ما کسبت، اور پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ہر جان کو اس عمل کا جو اس نے کمایا. وہم لا یظلمون، اور ان کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی. قل اللہم مالک الملک، اے نبی آپ تو فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے کہ اے اللہ، یہ ایک دعا بھی ہے، مناجات بھی ہے. اللہم مالک الملک، اے اللہ کے جو مالک الملک ہے، کل بادشاہی کا مالک ہے. تؤتی الملک من تشاء، تو عطا فرماتا ہے بادشاہی جسے چاہتا ہے. وتنزع الملک ممن تشاء، اور چھین لیتا ہے، سلب کر لیتا ہے بادشاہی جسے چاہتا ہے. وتعز من تشاء، اور تو عزت دیتا ہے جسے چاہتا ہے. وتذل من تشاء، اور ذلیل و خوار کرتا ہے جس کو چاہتا ہے. بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے. انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. نجران کے عیسائیوں سے آپ کو معلوم ہے گفتگو چل رہی تھی، تو انہیں اس بات کا غرہ تھا کہ اس وقت وہ سپر پاور تھے، رومن امپائر جو ہے وہ سپر پاور تھی، اور ان کے بڑے شان و شوکت اور یوں کہنا چاہیے کہ بڑی ترقی اور بلندی پر تھے دنیاوی اعتبار سے. اور سپر پاور ہونے کے ناطے انہیں غرہ بھی تھا کہ دنیا میں اس وقت ہم سب سے اوپر ہیں. تو کس کو عزت ملتی ہے، کس کو اقتدار ملتا ہے، کیا ہے، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. تم یہ نہ سمجھو کہ ہمیشہ تمہارے پاس یہ اقتدار رہے گا، سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے. اور چنانچہ کچھ ہی سالوں کے بعد آپ دیکھیں کہ سب حالات تلپٹ ہو گئے. وہ دو سپر پاورز جو ہیں، ان میں سے ایک تو پورے طور پر اسلام کے زیر نگی آ گئی، پرشین امپائر، اور رومن امپائر کا بھی ایک بہت بڑا حصہ اسلام کے زیر اثر آ گیا، اور وہاں پر مسلمانوں کی حکومت آ گئی. تو قل اللہم مالک الملک، تؤتی الملک من تشاء، تو حکومت اور بادشاہی دیتا ہے جسے چاہتا ہے. وہ تنزع الملک ممن تشاء، اور چھین لیتا ہے بادشاہی جسے چاہتا ہے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، تو ہی عزت دیتا ہے جسے چاہے اور تو ذلیل کرتا ہے جسے چاہے. بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے. انک علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پر قادر ہے. تولج اللیل فی النہار، تو ہی داخل کرتا ہے رات کو دن میں. وتولج النہار فی اللیل، اور داخل کرتا ہے رات کو دن میں. آج کل دن داخل ہوا ہے رات میں، اور رات بہت چھوٹی ہو کے رہ گئی ہے. دن نے رات کا بہت حصہ آکوپائی کیا ہوا ہے. کبھی رات گھٹتی ہے دن بڑھتا ہے، کبھی رات بڑھتی ہے دن گھٹتا ہے. یہ سارا نظام اللہ ہی کا عطا کرتا ہے، وہی کارساز ہے. وتخرج الحی من المیت، اور تو ہی نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے. وتخرج المیت من الحی، اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے. وترزق من تشاء بغیر حساب، اور رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بے حد و حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين، نہ بنائے مومن کافروں کو دوست اہل ایمان کو چھوڑ کر. یہ ولایت کا تعلق، دوستی کا تعلق، دلی تعلقات کسی کے ساتھ ہونا، کسی کو ہمراز بنانا، کسی پر بھروسہ کرنا، یہ کافروں کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. مسلمان کبھی بھی کافر کو دوست نہیں بنا سکتا سچے اہل ایمان کو چھوڑ کر. ان کی دوستی مسلمانوں کی اہل ایمان ہی کے ساتھ ہو سکتی. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اور جس کسی نے ایسا کیا تو پھر نہیں رہا اس کا کوئی تعلق اللہ سے، اب اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاهُ، سوائے اس کے کہ تم واقعی بچنا چاہو ان کے شر سے. دلی تعلق جو ہے وہ کافروں کے ساتھ نہیں ہو سکتا، البتہ ان کے شر سے بچنے کے لیے ظاہراً کچھ ان کے ساتھ مفاہمت ہو، اور کچھ جو ہے دوستی کا معاملہ کرنا پڑے تو اس کی اجازت ہے. اس کو تقیہ بھی کہتے ہیں. یہ دشمن کے شر سے بچنے کے لیے ان کے ساتھ اچھے تعلقات روابط برقرار رکھنا. اور یہ ہمارے ہاں ایک مسلک ہے اہل تشیع. ان کے ہاں تو یہ باقاعدہ فلسفے کے طور پر, اور تقیہ کرنا ایک بہت بڑی عبادت اور بہت بڑا عمل ہے باعث اجر و ثواب. چنانچہ اس کی آڑ میں وہ اپنا جو ہے خاص عقیدہ جو اہل سنت سے بہت مختلف بھی ہے بعض معاملات میں, خاص طور پہ صحابہ اور ازواج النبی رضی اللہ تعالی عنہن ان کے حوالے سے جو ان کے بہت ہی منفی خیالات ہیں, ان سب کو وہ چھپا جاتے ہیں اور اس چھپانے کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی نیکی ہے, بہت بڑا خیر ہے. تو اپنے عقیدے کو ظاہر نہ کرنا ان کے ہاں یہ ایک نیکی اور خیر ہے, اور وہ اسی آیت کا سہارا لیتے ہیں. لیکن اس آیت سے یہ بات نکلتی نہیں ہے, یہ کھینچ تان کر معاملہ کر رہے ہیں اور اس کو بہت بڑا اجر و ثواب کا جو ہے ذریعہ بنا رہے ہیں, حالانکہ یہ تو ایک رخصت کا معاملہ تھا اور وقتی مصلحت کا معاملہ تھا. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ, اللہ تمہیں ڈراتا ہے اپنی ذات سے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ, اور اللہ ہی کی طرف ہے لوٹنا, سب کا پلٹنا اللہ ہی کی جانب ہے. قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ, اے نبی فرما دیجئے کہ اگر تم چھپاؤ ان باتوں کو جو تمہارے سینوں میں ہیں, او تُبْدُوهُ, یا ان کو ظاہر کرو, يَعْلَمْهُ اللَّهُ, بہرحال اللہ سب کو جانتا ہے, چھپاؤ یا ظاہر کرو اللہ کو سب معلوم. وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, اور وہ جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں. واللہ علی کل شیء قدیر, اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا, جس دن پائے گی ہر جان اس کو جو اس نے عمل کیا نیکی میں سے, خیر میں سے, اپنے سامنے حاضر پائے گا ہر شخص, ہر جان اسے اپنے حاضر سامنے حاضر و ناظر پائے گی کہ جو عمل کیا تھا. وما عملت من سوء, اور جو اس نے عمل کیا برائی کا وہ بھی سامنے آ جائے گا. تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا, اور ہر ایک کی خواہش یہ ہوگی کہ کاش اس کی اور اس کے عمل کے درمیان بہت طویل فاصلہ حائل ہو جائے, یہ اعمال نامہ ہمیں دکھایا ہی نہ جائے, اس کی ہوا ہی نہ لگے, اس سے خوف سے کانپ رہے ہوں گے کہ اب یہ سامنے آئے گا. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ, اور اللہ ڈراتا ہے تمہیں اپنی ذات سے, یعنی اس کا عذاب بہت سخت ہے. وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ, ایک طرف اللہ کا عذاب بہت سخت ہے اور دوسری طرف وہ بندوں کے حق میں انتہائی مہربان بھی ہے. لیکن کن بندوں کے حق میں؟ جو اس کے وفادار ہوں, جو واقعی اس پر اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آخرت پر ایمان لانے والے ہوں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے تو میرا اتباع کرو, میرے راستے پر چلو. یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. ویغفر لکم ذنوبکم, اور بخش دے گا تمہارے گناہوں کو. عیسائیوں میں خاص طور پر رہبانیت کا ایک انہوں نے راستہ نکالا, اللہ سے محبت کے لیے دنیا چھوڑ دی, دنیا ترک کر دی, ساری زندگی گزار رہے ہیں خانقاہوں میں غاروں میں. تو اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو تو اصل ذریعہ وہ نہیں ہے, یہ تو تمہاری ایک بدعت ہے, یہ تو دین کی تعلیم ہی نہیں تھی. اصل راستہ کیا ہے؟ مجھے فالو کرو, فاتبعونی, اے نبی کہہ دیجئے ان سے. اب اللہ کی محبت چاہتے ہو تو راستہ ایک ہی ہے, یحببکم اللہ, اس رستے پر تم آؤ اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. ویغفر لکم ذنوبکم, اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. واللہ غفور الرحیم, اللہ بخشنے والا ہے مہربان. قل اطیعوا اللہ والرسول, اے نبی فرما دیجئے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی. اب فالو کرنا ہے تو کیسے؟ ہر معاملے میں اللہ اور رسول کی اطاعت, یہ صرف عیسائیوں سے مطالبہ نہیں ہے, ہر مسلمان سے مطالبہ ہے. قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, کہہ دیجئے اطاعت کرو اللہ اور رسول کی. فإن تولوا, اور اگر روگردانی کی تم نے منہ موڑا, فإن اللہ لا يحب الكافرین, تو پھر اللہ ایسے ناشکروں کو پسند نہیں کرتا. کافر کا ایک مفہوم ناشکرا بھی ہے, یا انکاری, اللہ کو ماننے کا دعویٰ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کا دعویٰ ہے، لیکن ان کے پیچھے چلنا نہیں ہے، ان کی اطاعت نہیں کرنی، تو یہ تو انکار ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کو محبت نہیں ہے ایسے انکار کرنے والوں سے. ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، بے شک اللہ نے چن لیا آدم کو اور نوح کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو تمام جہان والوں پر. یہاں لفظ آل عمران نوٹ کیجئے، اس سورہ مبارکہ کا عنوان بھی نام سورہ آل عمران ہے. یعنی نبوت اور رسالت جن کو عطا کی ہے وہ کون ہیں؟ حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام اور آل ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں. آل عمران جو ہیں یہ آگے اس کی تفسیر آئے گی، ذریتم بعضها من بعض، یہ ذریت ہیں ایک دوسرے کی. حضرت نوح علیہ السلام کے بعد تمام نوع انسانی جو ہے وہ حضرت نوح ہی کی اولاد میں سے ہے. حضرت ابراہیم کے بعد دنیا میں جو نبی اور رسول آیا وہ انہی کی نسل میں سے آیا، تو گویا ایک ہی سلسلہ چل رہا ہے نسل کا. واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے. اذ قالت امراۃ عمران، جب کہا عمران کی بیوی نے، یہ عمران کون ہے؟ یہ حضرت مریم کے والد ہیں. عمران جو ہے دو ذکر آیا ہے کہ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران تھا اور ایک حضرت مریم کے والد کا نام عمران ہے، یہاں پر ان کا تذکرہ ہو رہا ہے. اذ قالت امراۃ عمران، جب عرض کیا، جب کہا عمران کی بیوی نے، ان رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، اے میرے رب میں نظر کرتی ہوں آپ کے لیے کہ جو بھی میرے پیٹ میں ہے، وقف کرتے ہوئے، خاص آپ ہی کے لیے وقف کرتے ہوئے، دین کے لیے، خدمت کے لیے. حمل ٹھہرا تھا اور انہوں نے منت مانی کہ جو اولاد ہو، اور خیال ان کو یہی تھا کہ بیٹا ہوگا اور میں اسے وقف کر دوں گی دین کی خدمت کے لیے، یہ منت انہوں نے مان لی. فتقبل منی، پس قبول کیجئے اسے میری جانب سے، انک انت السمیع العلیم، بے شک اے رب آپ ہی ہیں سننے والے جاننے والے. فلما وضعتها، تو جب انہوں نے جنم دیا، وضع حمل ہوا، اور یہ جو حضرت عمران کی، یہ حضرت مریم کی جو والدہ ہیں ان کا نام تھا حنہ بنت فاقوز، باپ کا نام عمران اور بیوی اور والدہ کا نام حنہ بنت فاقوز. فلما وضعتها، اب جب وضع حمل ہوا، قالت ربی انی وضعتها انثی، کہا کہ اے میرے رب یہ تو میں نے جنم دے دیا ہے ایک لڑکی کو، یعنی ان کو توقع تھی کہ لڑکا ہوگا. واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ اس نے کس کو جنم دیا، اللہ سے بڑھ کر کس کو معلوم ہے. وَلَيْسَ ذَكَرُكَ الْأُنثَى، اور نہیں ہو سکتا کوئی لڑکا اس لڑکی جیسا، یعنی انہیں تو مایوسی ہوئی تھی کہ لڑکی ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لڑکی، اس کا جو مقام ہے، یہ کس کو حاصل ہو سکتا ہے؟ لڑکوں میں بھی کون ہوگا جو اس مقام کو پہنچے. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمْ، اور میں نے اس کا نام رکھا ہے مریم. وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ بے شک میں پناہ میں دیتی ہوں اسے، آپ کی اور اس کی اولاد کو بھی، شیطان مردود سے. فتقبلها ربها بقبول حسن، تو قبول فرمایا مریم کو ان کے رب نے اچھی قبولیت کے ساتھ. وانبتها نباتا حسنا، اور پروان چڑھایا انہیں خوب اچھی پرورش کے ساتھ. وکفلها زکریا، اور کفالت میں دے دیا انہیں زکریا کے، یہ بھی ایک پیغمبر ہیں حضرت زکریا علیہ السلام، اور یہ رشتے میں حضرت مریم کے خالو لگتے تھے، چنانچہ انہی کے جو ہے وہ زیر کفالت حضرت مریم کو دے دیا گیا کہ یہ اب ان کی تربیت کریں گے اور دین کی خدمت کا کام جو بھی ہے وہ ان سے ہوگا. کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب بھی زکریا ان کے پاس جاتے تھے عبادت گاہ میں ملاقات کے لیے، وجدها عندها رزقا، تو پاتے تھے ان کے پاس رزق، اور اس سے اکثر مفسرین نے مراد لی ہے کہ بے موسمی پھل تھے، یا بعض نے کہا کہ وہ روحانی کمالات تھے اور حکمت اور معرفت کی باتیں تھیں کہ جو بچی سے کے منہ سے سن کر انہیں بڑی حیرت ہوتی تھی کہ یہ کس مقام پر پہنچی ہوئی ہے اور کیا کچھ اللہ نے اس کو عطا کیا ہے اس عمر میں. قالت قال یا مریم انا لکی ہذا، انہوں نے سوال کیا کہ اے مریم یہ سب کچھ تمہیں کہاں سے ملا، کہاں سے حاصل ہوا. قالت ہوا من عند اللہ، جواب دیا انہوں نے کہ یہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہے، اسی کی عطا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ عطا فرماتا ہے رزق جسے چاہتا ہے بے حد و حساب. ہنالک دعا زکریہ ربہ، وہیں اسی جگہ دعا کی زکریہ نے اپنے رب سے. حضرت زکریہ کو احساس ہوا کہ اللہ کی یہ نوازشیں ہیں اس بچی کے اوپر، اللہ تو بڑا کرم فرمانے والا ہے. تو ان کی بھی ایک خواہش تھی، بڑھاپے کو پہنچ گئے تھے، اولاد کوئی نہیں تھی، بیوی بھی بانج تھی. اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، میں بوڑھا ہو گیا، بیوی بانج ہو گئی، لیکن اللہ قادر ہے تو میں کیوں نہ دعا کروں اللہ سے کہ وہ مجھے بیٹا عطا کر دے. تو فوراً دعا کی اسی وقت. قال ربی حبلی ملت ان کا ذریتن طیبہ، عرض کی کہ اے میرے رب عطا فرما مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد. انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے. فنادت الملائکہ، تو پکارا انہیں فرشتوں نے. وہو قائم یصلی فی المحراب، اور جبکہ وہ اپنی عبادت گاہ میں کھڑے ہوئے تھے یعنی نماز پڑھ رہے تھے. ان اللہ یبشرک بیحیی، پکارا کہ اے یحییٰ، اے زکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دیتا ہے یحییٰ کی، یعنی ایک بیٹے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا. سورہ مریم 16 پارے میں ہے، وہاں اس واقعے کا ذکر زیادہ تفصیل سے آیا ہے. مصدقم بکلمۃ من اللہ، اور وہ تصدیق کرتا ہوا آئے گا اللہ کی جانب سے ایک کلمے کی. اب یہ اللہ کی جانب سے جو ایک کلمہ ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. حضرت یحییٰ کے ہی حیات کے دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے. پہلے حضرت یحییٰ ہیں، پھر حضرت عیسیٰ ہیں. حضرت یحییٰ نبی ہیں، حضرت عیسیٰ رسول ہیں، جنہیں کتاب دی جاتی ہے، اور رسول جو ہے وہ قوم پر ایک حجت بن کے آتا ہے. تو بہرحال آنے والے رسول کی بشارت دے گا وہ. اور یہاں نوٹ کیجئے کہ اس کو حضرت عیسیٰ کے لیے کہا گیا اللہ کی طرف سے ایک کلمہ، یہی لفظ تھا جس کو پکڑ کے بیٹھ گئے تھے وہ نجران کے عیسائی، کہ اللہ کی طرف سے کلمہ ہے تو پھر اس میں کوئی الوہیت ہوگی وغیرہ وغیرہ، جو انہوں نے اپنا پورا ایک عمارت تعمیر کی ہے شرک کی، وہ اسی لفظ کو بنیاد بنا کر. مصدقاً بکلمۃ من اللہ وسیداً وحصوراً ونبیاً من الصالحین، اور یہ جو یحییٰ کے نام سے آپ کو اللہ بیٹا عطا کرے گا وہ سردار ہوگا اور عورتوں سے علیحدہ رہنے والا ہوگا اور نبی ہوگا صالحین میں سے. قال ربی انا یکون لی غلام، پوچھا حضرت زکریہ نے، بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا کہ پروردگار میرے کیسے کوئی بیٹا ہو جائے گا. وقد بلغنی الکبر، حالانکہ مجھے تو آ لیا ہے بڑھاپے نے. وامرأتی عاقر، اور میری بیوی صدا کی بانج ہے. قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء، فرمایا کہ اللہ چاہتا ہے کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. یعنی دعا کی تھی اور دعا کی قبولیت کا جو اب اطلاع ملی تو انہیں حیرت ہو رہی ہے کہ بیٹا کیسے ہوگا. یہ ایک بالکل سپونٹینیس ایک رسپانس تھا. اب دیکھیے حضرت عیسیٰ کی بات آگے آ رہی ہے. یہاں اس واقعے سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ دنیاوی اسباب کے اعتبار سے کوئی امکان نہیں تھا کہ ان کے بیٹا ہو. وہ بڑھاپے کی آخری سرحدوں پر پہنچے ہوئے، بیوی ہمیشہ کی بانج ہے، اور اللہ نے انہیں بیٹا عطا کر دیا. تو اب اگلا جو معاملہ آ رہا ہے اس کے اندر بھی ایک خرق عادت ہے. عام دنیاوی قاعدے کے اعتبار سے تو اولاد نہیں ہوتی، میاں اور بیوی دونوں کے تعلق سے بنتی ہے، لیکن حضرت عیسیٰ کی جو ولادت ہے وہ بن باپ کے ہوئی ہے. یہ بھی اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے، وہ بھی اللہ کی قدرت کی ایک نشانی. قال رب اجعل لی آیہ، کہنے لگے کہ اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دیجئے، مجھے یقین ہو جائے کہ ہاں ایسا ہوگا. قال آیتک اللہ تکلم الناس، فرمایا کہ تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تم کلام نہیں کر سکو گے لوگوں سے، سداست ایام الا رمزا، تین دن تک مگر اشاروں سے ہی بات کر سکو گے، زبان تمہاری تین دن بند رہے گی، یہ ایک علامت تھی. وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اور ذکر کرتے رہو اپنے رب کا کثرت کے ساتھ. وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور تسبیح کرو اس کے لیے صبح و شام. اِذْ قَالَتْ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، اب آ رہے ہیں حضرت مریم کی طرف، اور جب کہا فرشتوں نے کہا مریم سے، ان اللہ اصطفا کی، بے شک اللہ نے تمہیں چن دیا ہے، ایک خاص مقام عطا کیا ہے، وطہر کی، اور تمہیں خوب پاکیزہ کیا ہے، واصطفا کی علی نساء العالمین، اور تمام جہانوں کی خواتین میں تمہیں خاص مقام عطا، خصوصی مقام، امتیازی مقام عطا کیا ہے. یا مریم اقنوتی لربک، اے مریم فرما برداری کرتی رہو اپنے رب کی، وسجودی ورکعی مع الراکعین، اور سجدہ کرتی رہ اور رکوع کرتی رہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے نبی یہ غیب کی باتیں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں. یہ ساری باتیں اتنی تفصیل سے جو آپ کو بتا رہا ہے، یہ تو اللہ تعالی کی ذات ہے، ورنہ آپ کے پاس تو کوئی سورس آف نالج نہیں تھا، یہ اللہ کی عطا ہے. وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم، اور آپ ان کے درمیان میں نہیں تھے، موجود نہیں تھے ان کے پاس جب وہ قرآن اندازی کے لیے تیر پھینک رہے تھے. ایہم یکفل مریم، اور قرآن اندازی کس بات پر ہو رہی تھی کہ کون مریم کی کفالت کرے گا، مریم جیسی ہونہار بچی ہے، اس کی کفالت کے لیے جو بھی تھے بڑے بڑے وہاں کے علماء اور بنی اسرائیل کے جو بھی دینی طبقات میں سے جو ٹاپ کی لوگ تھے، وہ سب کی خواہش تھی کہ ہم اس کی سرپرستی کریں. تو قرآن اندازی ہو رہی تھی، ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم، اور آپ ان کے ساتھ موجود نہیں تھے، اذ یختصمون، جب وہ آپس میں اس پر جھگڑ رہے تھے، ہر ایک کی کوشش تھی کہ مریم جو ہے وہ ان کی تحویل میں آئے. اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک، جب کہا فرشتوں نے کہ اے مریم بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں بشارت دیتا ہے، بکلمت من، ایک کلمے کی جو اس کی جانب سے ہوگا، پھر وہی لفظ آیا، اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، اس کا نام ہوگا مسیح عیسیٰ ابن مریم، وجیہن فی الدنیا والآخرہ، وہ بڑا اونچا مقام رکھیں گے، رتبے والے ہوں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور اللہ کے مقربین میں سے ہوں گے، خاص بندوں میں سے ہوں گے. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور وہ گفتگو کریں گے لوگوں سے ماں کی گود میں بھی اور ادھیڑ عمری میں بھی، یعنی بالکل ابھی بچے تھے، سورہ مریم میں اس کی تفصیل آئے گی، اور حضرت مریم پریشان تھی، لوگ پوچھیں گے یہ بچہ کہاں سے آیا، اور جب لوگوں نے دیکھا اور پوچھا تو وہ بچہ ہی بول اٹھا انی عبد اللہ. اب ان کا اس طرح سے بولنا جو ہے یہ بھی ایک معجزہ تھا، انہیں تو معجزے بھی وہ دیے گئے جو ٹاپ کے تھے، حصی معجزات، ان کی ذات بھی معجزہ تھی، ان کی پیدائش بھی معجزہ ہے، اور بچپن میں گفتگو کرنا بھی معجزہ ہے، اور کہولت میں بھی وہ گفتگو کریں گے. اب کہولت کی عمر جو ہے وہ عربی زبان کے اعتبار سے وہ 40-45 سال کے اس سے اوپر کی ہوتی ہے، جب انسان جو ہے اس کی جوانی ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو اٹھا لیا گیا تھا رفع سماوی، وہ آپ کو معلوم ہے وہ مشکل سے 30 برس کے تھے. تو چنانچہ ان کا کہولت میں اس عمر میں گفتگو کرنا بھی معجزہ ہوگا، اس لیے کہ اس وقت تو اٹھا دیے گئے، پھر نازل ہوں گے، پھر اپنی عمر تبھی یہاں پوری کریں گے. تو وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، وہ کلام کریں گے پنگھوڑے میں بھی اور کہولت کی عمر میں بھی. کہولت کی عمر میں کلام کرنا ویسے تو کوئی معجزہ نہیں ہے کہ اس کا خاص طور پر تذکرہ کیا جائے، سبھی کرتے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ کا کلام کرنا معجزہ ہے، اس لیے کہ وہ تو اٹھا لیے گئے. وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ ہوں گے نیکوکار لوگوں میں سے. قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ، مریم نے کہا کہ اے رب کیسے ہوگا میرے ہاں کوئی بیٹا، ولم یمسسنی بشر، حالانکہ مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں ہے. قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء، فرمایا یا فرشتے نے جواب دیا اللہ کی طرف سے کہ اللہ پیدا فرماتا ہے جو چاہتا ہے. اذا قضا امرن، اب یہ کلمے کی بات آ رہی ہے، اذا قضا امرن جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا، فانما یقول له کن فیکون، تو وہ کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے. یہ کلمہ کن ہے جس کا ظہور ہو رہا ہے. جو بھی فیصلہ وہ کرے اس کو پورا کرنے کے لیے ایک لفظ کافی ہے، کن فیکون. تو یہ تو اس کی شان ہے، وہ جو کہا اقبال نے کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون، یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون، یہ معاملہ تو چل ہی رہا ہے مسلسل. تو یہاں جو دنیا کا عام قانون ہے اس کے مطابق والد جو ہے وہ نہیں تھے، ان کی جگہ پر جس کو اللہ تعالی نے جب پیدا ہی کرنا تھا تو وہاں پر اپنا وہ اختیار کے کہو کن کہا اور وہ ہو گیا. لہذا انہیں کلمہ کہا گیا کہ اللہ کی طرف سے کلمہ، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان میں الوہیت آ گئی ہے. وہ گویا کہ اس کائنات کے اندر جو ہے وہ توحید کے اندر جو تین افراد ہیں ان میں سے ایک بن گئے ہیں، اور اللہ کے ہم پلہ ہیں معاذ اللہ، یا اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ، ہرگز نہیں. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ سکھائے گا انہیں کتاب اور حکمت، وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، یعنی تورات اور انجیل، یعنی یہ علم عطا کرے گا اللہ ان کو، وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور وہ رسول ہوں گے بنی اسرائیل کی طرف، اللہ انہیں رسول بنا کر بھیجے گا بنی اسرائیل کی طرف. رسالت ان کی کس کی طرف ہے؟ بنی اسرائیل یعنی یہودی، اور سب رسول سوائے ایک ایکسیپشن کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں. ان کا پیغام ان کی اپنی قوم کے لیے تھا. تو وہ رسولا الی بنی اسرائیل، وہ کون سی قوم ہے جس کی طرف حضرت عیسیٰ بھیجے گئے؟ وہ بنی اسرائیل ہیں، یہودی. انی قد جئتکم بآیت من ربکم، یقیناً میں لایا ہوں تمہارے پاس ایک نشانی تمہارے رب کی جانب سے. اب جو ان کو معجزے دیے گئے ہیں ان کی تفصیل آ رہی ہے. انی اخلق لکم من الطین، میں بناتا ہوں تمہارے لیے گارے سے ایک پرندے کی مورت، کہیت الطیر، پرندے کی صورت میں گارے سے ایک پرندہ بناتا ہوں، فانفخ فیہ، اور پھر اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، تو وہ ایک زندہ پرندہ بن جاتا ہے اڑتا ہوا اللہ کے حکم سے، وابرئ الاکمہ والابرص، اور میں تندرست کر دیتا ہوں مادرزاد اندھے کو بھی اور کوڑی کو، برس والے کو بھی، واحیی الموتی باذن اللہ، اور میں مردے کو زندہ کر سکتا ہوں اللہ کے حکم سے، وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ، اور میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ جو کچھ تم کھا کر آئے ہو، گھروں سے آئے ہو کیا کھا کر آئے ہو، یعنی یہ اب چیزیں ہیں جو عام طور پر خرق عادت ہیں، یہ معجزانہ طور پر اللہ نے ان کو کچھ کمالات دیے تھے، میں تمہیں بتا سکتا ہوں، وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور جو کچھ تم گھر چھوڑ کر آئے ہو ذخیرہ کر کے آئے ہو وہ بھی بتا سکتا ہوں، ان نفی ذالی کلا آیت لکم، اس میں ہے تمہارے لیے نشانی، ان کنتم مومنین، اگر ہو تم مومن، یعنی حسی معجزات اتنے اونچے ان کو عطا ہوئے کہ کسی اور نبی اور رسول کو ایسے معجزات نہیں دیے گئے ٹاپ کے، ومصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور میں تصدیق کرنے والا ہوں اس کی جو میرے سامنے ہے، یعنی تورات، تورات کی تصدیق کرتا ہوا آیا ہوں، ولیحل لکم بعض الذی حرم علیکم، اور تاکہ میں حلال کروں تمہارے لیے بعض ایسی چیزیں جو حرام کر دی گئی تھیں تم پر. بنی اسرائیل کی سرکشی کی وجہ سے اللہ نے بعض حلال چیزیں بھی ان پر حرام کر دی تھیں سزا کے طور پر. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے ہیں رسول، اور یہ ان کی شاخ میں آخری رسول ہیں، اور بڑے جلیل القدر رسول ہیں، اولو العزم من الرسل میں شمار ہوتا ہے، اور ان کے ذریعے سے بر اللہ تعالیٰ ان کے لیے سہولت کرنے والا تھا کہ جو حرام کر دی گئی تھیں ان کو بھی حلال کر دوں گا. وجئتکم بآیت من ربکم، اور میں لایا ہوں تمہارے پاس ایک نشانی تمہارے رب کی جانب سے، یعنی وہ خود اپنی جگہ ایک نشانی تھے. فاتقوا اللہ واطیعون، اب دعوت کیا ہے ان کی؟ فاتقوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ سے ڈرو، وہ تمہارا رب ہے. واطیعون، ہاں میری اطاعت کرو. رسول ہمیشہ کہتا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، بندگی اللہ کی کرو، اطاعت میری کرو، اس لیے کہ میں نمائندہ ہوں. اگلے الفاظ نوٹ کیجئے، ان اللہ ربی وربکم، بے شک اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، فاعبدوہ اسی کی بندگی کرو۔ صاف دعوت ہے ان کی کہ اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، جب عیسیٰ نے محسوس کیا ان میں انکار، جب دیکھا کہ بنی اسرائیل جو ہیں وہ تو مخالفت پہ اتر آئے ہیں، تمام علماء ان کے جو ہیں وہ مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے، قال من انصاری الی اللہ، پوچھا کہ کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں، قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواریین نے کہا کہ ہم ہیں مددگار اللہ کے، انصار اللہ یعنی آپ کے مددگار ہیں اللہ کی راہ میں۔ یہ گنتی کے چند لوگ تھے جو ایمان لائے تھے پوری قوم میں سے، حواریین مسیح، 12 تعداد عام طور پر بتائی جاتی ہے کہ 12 تھے کل۔ آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وشہد بھی انا مسلمون، اور آپ گواہ رہیے کہ ہم ہیں اس کے آگے سر جھکانے والے۔ یہاں پر لفظ مسلم آ رہا ہے، مسلمان، ہم مسلمان ہیں اللہ کے ہر حکم کے آگے سر جھکانے والے۔ ربنا آمنا بما انزلتا، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے اس کلام پر جو تو نے نازل فرمایا، واتبعنا الرسول، اور ہم نے فالو کیا ہے رسول کو، رسول کے پیچھے چلے ہیں ہم، فاکتبنا مع الشاہدین، بس ہمارا نام گواہوں کی فہرست میں شامل فرما دے، ومکروا ومکر اللہ، اور انہوں نے بڑی چالیں چلی، اور اللہ کی بھی اپنی ایک تدبیر تھی۔ وہ چالیں کیا چلی تھی اس کی تفصیل جو ہے وہ اناجیل میں زیادہ ہے، لیکن اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے فیصلہ دے دیا، فتویٰ دے دیا تمام ان کے علماء اور جو بھی ان کے مفتی حضرات تھے کہ یہ شخص جو ہے جادوگر ہے اور جادو کرنا کفر ہے، لہذا یہ مرتد ہو گیا، واجب القتل ہے۔ اتنے بڑے بڑے معجزات دیکھ کر اور اب کہہ کیا رہے ہیں یہ سب جادو ہے اور یہ جادوگر ہے۔ انہیں اپنی سیادت خطرے میں نظر آ رہی تھی، اور سب سے زیادہ تنقید وہ کری ان پر رہے تھے علماء پر کہ تم کرتے کیا ہو، چنانچہ وہ مخالف ہو گئے۔ اور پھر انہوں نے اس وقت وہاں پر حکومت جو تھی وہ اس علاقے میں وہ رومنز کی تھی، اور رومنز کی طرف سے جیسے یہاں ایک زمانے میں وائسرائے ہوتا تھا تو ان کا بھی کوئی وائسرائے ہوتا تھا، اس سے گزارش کی گئی کہ یہ شخص ہمارا مجرم ہے، اس کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے۔ خود تو نہیں کر سکتے تھے اس لیے کہ وہ محکوم تھے، حکومت جو ہے وہ رومنز کی تھی، اور پھر اپنے بس پڑتے انہوں نے اس کو سولی پر لٹکا دیا۔ معجزانہ طور پر اللہ نے انہیں اٹھایا ہے اور ان کی جگہ کوئی اور سولی پر چڑھ گیا۔ بہرحال یہ سازشیں انہوں نے کی ہیں کہ تاکہ انہوں رستے سے ہٹا دیں۔ وہ مکر، بڑی بڑی چالیں چلی انہوں نے، وہ مکر اللہ، اللہ کی اپنی ایک تدبیر ہے، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر فرمانے والا۔ اس قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ، یاد کرو جب کہا تھا اللہ نے کہ اے عیسیٰ میں تمہیں اٹھا لوں گا، پورا پورا لے لینے والا ہوں، ورافعک الیہ، اور میں تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا، ومطہرک من الذین کفروا، اور میں پاک کر دوں گا تمہیں ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ہے، ان کی سازشوں کو ناکام بنا کر، اور تمہیں ان سے محفوظ طور پر تمہیں لے جاؤں گا۔ وجاعل الذین اتبعوک، اب یہاں پر ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ ابھی بات ہو رہی تھی عیسائیوں کی، قادیانیوں نے اس ایک لفظ کے اوپر مورچہ لگایا کہ یہاں پر ہے کہ دیکھو اے عیسیٰ میں تمہیں، انی متوفی کا، میں تمہیں وفات دے دوں گا۔ ان کی جو ساری اس وقت یوں کہنا چاہیے کہ گورکھ دھندا انہوں نے بنا رکھا ہے اپنے عقائد کا، اس میں یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کا انتقال ہو گیا تھا اور وہ دفن کر دیے گئے، قرآن کہتا ہے کہ میں تمہیں وفات دے دوں گا، اور یہ ساری بات ہی غلط ہے کہ وہ آسمانوں پر اٹھائے گئے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ہاں حدیث میں ذکر تو ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ کی صفات رکھنے والی کوئی شخصیت دوبارہ آئے گی، یہ ہے، اور وہ پھر خود غلام احمد قادیانی جو تھا اس نے دعویٰ کیا کہ وہ مسیح موعود میں ہی ہوں، خاکسار جو ہے وہ اس پوزیشن پر آ گیا ہے۔ تو اگرچہ بعد میں اس نے باقاعدہ نبوت کا بھی اعلان کر دیا، لیکن یہ ہے سارا فلسفہ اس کا قادیانی کا، اور عام لوگوں کے لیے بڑا ایکسیپٹیبل ہے۔ اس لیے کہ سائنسی دور میں جب جدید تعلیم لوگوں نے حاصل کرنا شروع کی, سائنس پڑھی ہے, نیوٹن کی فزکس ہے, اس کے لاز آف دا نیچر, اس میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے اس کو زندہ اٹھا لیا گیا اور آسمانوں میں ہے وہ, اور زندہ ہے اور پھر اترے گا اور فرشتوں کے قدوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اترے گا, یہ ساری باتیں تو ناقابل فہم ہیں. لہذا بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ اس شخص کی طرف متوجہ ہو گئے, ورنہ جس طرح کے اس نے دعوے کیے تھے کوئی پاگلی شخص ہو کہ وہ اس کو اس دعوے کو مان سکے, میں مجدد وقت ہوں, پھر میں مسیح موعود ہوں, پھر میں اپنی جگہ مستقل ایک نبی ہوں, دعوے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور اس شخص کا کردار یہ ہے کہ وہ تو ایک عام شریف آدمی والا کردار بھی نہیں لگتا, جو اس کی تفصیلات ہیں اور وہ دعوے کیا کر رہا ہے. اور وہ احمق لوگ جو ہیں اس کے پیچھے جو چل پڑے ہیں وہ کون ہیں؟ اس کا اصل سبب یہ ہے کہ اس قسم کی تاویلات ان لوگوں کو پسند آتی ہیں, اور یہ معجزہ جو ہے اس پر یقین کرنا انہیں بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے. تو چنانچہ ایسے لوگ جو ہیں وہ اس طوفان کے اندر بہ گئے, اور آپ کو معلوم ہے بڑے بڑے لوگ ان میں تھے, اب بھی رہے ہیں دنیا میں جو ہے مسلمانوں میں, بعض نام ایک زمانے میں مسلمان شمار کیا جاتا تھا لیکن اب تو آفیشلی ان کی تکفیر ہو چکی ہے. نوبل پرائز یافتہ کون ہے مسلمانوں میں کہا جاتا تھا وہ ایک ہے, وغیرہ وغیرہ. تو یہ سب قادیانی لوگ جو ہیں, اصل بات یہ ہے انی متوفی کا اس لفظ کی غلط انٹرپریٹیشن کی ہے اور اس کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے ان لوگوں سے, بلکہ یہ کہ دانستہ اس لفظ کے آڑ لے کر انہوں نے یہ مفہوم نکالا ہے. متوفی کا اصل مفہوم یہ ہوتا ہے, عربی زبان جو جانتے ہیں, وقت نہیں ہے کہ میں تشریح بیان کروں, پورا پورا اٹھا لینا. موت کے لیے یہ لفظ استعارے کے طور پر استعمال ہوتا ہے, جیسے انتقال, انتقال کا لفظ موت کے لیے نہیں ہے, نقل مکانی کے لیے ہوتا ہے, انتقال اراضی بھی ہوتا ہے لیکن مجازن موت کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے. انتقال فرما گئے یعنی نقل مکانی فرما گئے, اس جہان سے دوسرے جہان منتقل ہو گئے, لیکن اگر آپ ایک مکان سے اس مکان بدل کے دوسرے مکان میں جائیں گے یہ بھی انتقال ہے عربی کی روح سے. تو ایک اس کے اندر بھی وفا یوفی ہوتا ہے پورا پورا دے دینا, اور توفا جب آتا ہے باب تفاعل میں تو اس کا مطلب ہوتا ہے پورا پورا وصول کرنا, اٹھا لینا. تو موت میں انسان کا جسم تو یہاں رہ جاتا ہے, روح اٹھتی ہے. حضرت عیسیٰ کو پورا پورا اٹھایا گیا ہے, یہ لفظ اپنی صحیح سینس میں یہاں پر استعمال ہو رہا ہے کہ میں تمہیں پورا اٹھا لوں گا, لیکن عام لوگوں کے سو جو ہے وہ ورگلانے کے لیے اور انہیں پٹری سے اتارنے کے لیے کہ یہ تو کہا گیا میں وفات دے دوں گا. تو چونکہ عربی زبان سے لوگ واقف نہیں ہیں اس کی باریکیوں سے, لہذا وہ ان کے ٹریپ میں آ جاتے ہیں. تو یہ بھی گویا کہ متشابہات کا, جو لوگ متشابہ کسی لفظ کو پکڑ کر اور اس پر اپنا فلسفہ جو ہے وہ غلط تعمیر کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں, یہ اس کی ایک مثال سامنے آ گئی. اس قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفی کا, جب کہا اللہ نے کہ اے عیسیٰ میں تمہیں پورا پورا اٹھا لوں گا, ورافعک الیہ اور اپنی طرف بلا لوں گا. اور رفع الیہ جو ہے جب عربی میں آتا ہے تو کسی فزیکل آبجیکٹ کو اٹھانے کے حوالے سے آتا ہے, جبکہ وہ ترجمہ کر دیتے ہیں کہ میں تمہارے درجات بلند کروں گا. عربی قواعد کی روح سے یہ ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا. ورافعک الیہ ایک فزیکل آبجیکٹ کا اٹھانا ہے, محض درجات کی بلندی نہیں. وَمُطَحِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور میں پاک کر دوں گا تمہیں ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ہے, ان کی سازشوں کو ناکام بنا کر. وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, اور وہ لوگ جنہوں نے تمہارا اتباع کیا ہے میں ان کو اوپر اور برتر رکھوں گا ان کے مقابلے میں جنہوں نے کفر کیا ہے تمہارا قیامت تک. چنانچہ کچھ ہی عرصے کے بعد عیسائی غالب آ گئے اور یہودی ان کے نیچے مغلوب ہو گئے, حالانکہ وہ 12 تھے شروع میں حواری, لیکن اس کے کچھ عرصے کے بعد پورے اس رومن امپائر پر قبضہ جو ہو گیا وہ عیسائیوں کا ہوا, اور پھر انہوں نے یہودیوں کے ساتھ وہ کیا کہ جس کے وہ مستحق تھے, بہت ہی ان کے ساتھ بدسلوکی کی ہے انتہا درجے کی اور ان کو خوب رگڑا دیا. تو یہ ہے کہ میں جو تمہارے اتباع کرنے والے ہیں, جو تمہیں اللہ کا رسول ماننے والے ہیں, انہیں اوپر کر دوں گا, برتر کر دوں گا اور ان کو نیچے کر کے دکھاؤں گا, اور یہ قیامت تک یہ صورتحال رہے گی. ثم الی ربکم مرجعکم, اس میں ایک ایکسیپشن ہے جو آگے آ رہی ہے سورہ آل عمران میں بھی، اسی میں ایکسیپشن آئے گی. ثم الى ربکم مرجعکم، پھر تم سب کا میری ہی طرف لوٹنا ہے. فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، اور میں فیصلہ کر دوں گا تمہارے مابین وہ تمام ان باتوں میں جن میں تم اختلاف کرتے تھے، جھگڑتے تھے. فاما الذین کفروا، تو جن لوگوں نے کفر کیا. فاعذبہم عذابا شدیدا، تو میں انہیں عذاب دوں گا بڑا سخت عذاب. فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وما لہم من ناصرین، اور نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی مددگار. واما الذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے. وعاملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے. فیوفیہم اجورہم، تو اللہ پورا پورا دے گا انہیں ان کا اجر، ان کا صلہ. واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ پسند نہیں کرتا نا انصافوں کو، ظالموں کو. ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، اے نبی یہ ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں، یہ آیات ہیں اور حکمت بھرا ذکر ہے اللہ کی طرف سے. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں آدم کسی ہے. خلقہ من تراب، آدم کو بنایا تھا اللہ نے مٹی سے. ثم قال له کن فیکون، اور پھر فرمایا کن، تو وہ ہو گیا یعنی زندہ ہو گیا. کن کہا اور وہ مٹی کا پتلا جو ہے وہ انسان بن گیا. اب ایک اعتبار سے دیکھیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت آدم تو پھر ماں اور باپ دونوں کے بغیر ہیں، حضرت عیسیٰ کی کم سے کم والدہ تو ہیں، تو الوہیت میں تو پھر زیادہ حصہ حضرت آدم کا ہونا چاہیے اگر یہ اصول مان لیا جائے. وہاں بھی کلمہ کن جو ہے وہ اس کا ظہور ہے، اور یہاں بھی کلمہ کن کا ظہور ہے. تو تم حضرت آدم کو تو نہیں کہتے کہ وہ الوہیت میں شامل ہیں اور ان کو خدا نہیں مانتے، حضرت عیسیٰ کو مانتے ہو. یہ ہے کنٹرڈکشن. الحق من ربک، یہی حق ہے نبی آپ کے رب کی جانب سے. فلا تکن من الممترین، تو دیکھیں آپ پھر شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، تو جو کوئی اے نبی آپ سے جھگڑا کرے اس معاملے میں، اس کے بعد کہ آپ کے پاس العلم یعنی اصل علم حقیقت آپ تک پہنچ چکی ہے. فقل تعالوا، تو پھر آپ کہیے آ جاؤ مقابلے پہ آؤ. ندعو ابناءنا وابناءکم، ہم بلا لیتے ہیں اپنی اولاد کو اور تمہاری اولاد کو. ونساءنا ونساءکم نساءکم، اور ہم اپنی عورتوں کو بھی بلاتے ہیں اور تم بلاؤ اپنی عورتوں کو. وانفسنا وانفسکم، اور ہم خود بھی حاضر ہوں گے اور تم بھی آؤ خود. ثم نبتہل، اور پھر ہم گڑ گڑا کر دعا کریں اللہ سے. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ اللہ تعالی کی لعنت اور پھٹکار ہو ہم میں سے جو جھوٹا ہو. چونکہ دلیل کے میدان میں تو وہ عاجز آ گئے تھے، لیکن پھر مرغ کی ایک ٹانگ، وہی بات کہ قرآن نے کلمۃ من اللہ کہا ہے، تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوگی. یہ عام انسانوں سے بہت مختلف ہیں، تو اسی بنیاد پر ان کے اندر الوہیت آئی ہے. تو جب وہ اس پر اڑے ہوئے تھے اور اس طریقے سے کوئی اڑ جائے تو آخری شکل یہ ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں دعوت مباہلہ. ایک فریق نے اپنے دلائل دیے، دوسرے نے اپنے دلائل دیے، اور ایک صاف نظر آ رہا ہے، ایک کے دلائل وزنی ہیں لیکن دوسرا جو ہے وہ اڑا ہوا ہے، میں نہ مانوں کی رٹ لگا رہا ہے. تو آخری یہ ہوتا کہ پھر آؤ اور تم بھی اپنی آل اولاد کو لے آؤ، ہم بھی لے آتے ہیں، اور پھر ہم مل کر دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے، جو غلط موقف پر ہے، اس پر تیری لعنت و پھٹکار ہو. چنانچہ آخر میں یہ دعوت مباہلہ ان کو دی گئی، اور جب یہ دعوت مباہلہ دی گئی تو پھر ان کے قدموں سے نیچے سے زمین نکل گئی، انہیں تو پتا تھا وہ کہاں کھڑے ہیں. چنانچہ پھر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، انہوں نے کہا کہ یہ تو ہماری کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ بنو اسماعیل میں ایک رسول آئیں گے، اور جو رسول بات کر رہا ہے یہ بات تو دل کو لگتی ہے، لہذا بہتر یہ ہے کہ ان سے صلح کر لی جائے اور کچھ دے دلا کر اور یہاں سے چلے جائیں. تو بہت کچھ حضور کی خدمت میں نذرانہ دے کر اور آئندہ کے لیے بھی گویا طے کر کے کہ وہ سالانہ جو ہے وہ دیا کریں گے، مسلمانوں کو مدد دیا کریں گے، اور پھر وہ وہاں سے رخصت ہو گئے. تو ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین ان ھذا لہ القصص الحق، یقیناً یہ ہے کہ جو یقیناً سچا بیان ہے. حضرت عیسیٰ کا معاملہ کیا تھا اور کیا نہیں تھا، پوری پوری بات قرآن نے یہاں پر صاف کھول دی. وما من الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے ایک اللہ کے. حاصل یہ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور بے شک اللہ ہی ہے جو العزیز ہے الحکیم ہے، سب پر غالب ہے، کمال حکمت والا ہے. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، اور اے نبی اگر پھر بھی یہ روگردانی کریں اور نہ مانیں تو اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں سے خوب باخبر ہے، پھر سمجھ لیجئے کہ اصل فساد یہی ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر.